السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة يزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في المشبهات وقع في الحرام. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلام کا سب سے بڑا مرجع اور ماخذ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسرا مرجع اور ماخذ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسرا ماخذ اور مرجع اجماع امت ہے، اور چوتھا مرجع اور ماخذ قیاس، یعنی قرآن و حدیث میں غور کر کے ائمہ مجتہدین نے وہ مسائل جو صراحتاً قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں اس کو نکالتے ہیں، جس کو استخراج اور استنباط کہتے ہیں. یہ چار ماخذ اور مراجع ہیں. پہلا بڑا ماخذ اور مرجع اللہ کا قرآن ہے، جو وحی مطلوع ہے، وہی یہ جلی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے کلام کی، قرآن کریم میں بھی اللہ کے کلام کی نماز میں بھی تلاوت کی جاتی ہے اور نماز کے باہر بھی اس کی تلاوت کا حکم ہے، اور یہ وہ وحی ہے جس کو وحی جلی کہتے ہیں واضح طور پر، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اس قرآن کو، ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے، کہ اس ذکر یعنی قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا. انشاءاللہ قرآن محفوظ رہے گا، یہ ہم انشاءاللہ جو کہتے ہیں وہ تبرکن کہتے ہیں، تیمنن کہتے ہیں یا تاکیدن کہتے ہیں، تو انشاءاللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے کہ اللہ کا قرآن محفوظ رہے گا. اس لیے کہ جس نے اتارا ہے اسی نے ذمہ داری لی ہے حفاظت کی. دوسری جو چیز ہے جس سے ہم اپنے دین کو سمجھتے ہیں اور دین کے معاملے میں ہم رجوع کرتے ہیں وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ حدیثوں کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. شاید اس سے پہلے بھی میں نے یاد کیا تھا کسی موقع پر، قرآن میں صرف اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو، لیکن نماز کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں کہ نمازیں پانچ ہیں اور پانچ نمازوں کے یہ اوقات ہیں، فلاں نماز کا ابتدائی وقت یہ ہے، انتہائی وقت یہ ہے. اسی طرح نماز، فرض نمازوں میں فجر کی دو فرض ہیں، ظہر کی چار، عصر کی چار، مغرب کی تین، عشاء کی چار فرض ہیں. قیام پہلے ہوگا، پھر اس کے بعد قرت ہوگی، رکوع ہوگا، قومہ ہوگا، جلسے ہوں گے، جلسے ہوں گے، قومہ ہو اور قاعدہ ہوگا، سلام پھیریں گے. یہ ساری تفصیلات تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں ہیں، یہ ساری باتیں حدیثوں سے ملیں گی. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، وہ جھوٹے ہیں، گمراہ ہیں، جو حدیثوں کو چھوڑ کر صرف قرآن سے پورے دین پر عمل کرنا چاہیں وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو حدیثوں کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی جو تم کو دے اس کو لے لو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں سے منع کرے اسے رک جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں عملی نمونہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر اللہ کے حکم کو عمل کر کے دکھایا ہے، نماز کس طرح پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، حج کیسے کیا جائے گا، زکوٰۃ کیسی دی جائے گی، کن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، وضو کیسے کیا جائے گا، غسل کیسے کیا جائے گا. یعنی ایک ایک چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً کر کے بتائیے. اسوہ حسنہ کہتے ہیں عملی نمونے کو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں عملی نمونہ موجود ہے. لاکھوں حدیثیں ہیں، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ لاکھوں حدیثیں کیسے ہوں گی. امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 600,000 حدیثیں ہیں، 300,000 حدیثیں تو میرے سینے میں تھی یاد، اور 300,000 حدیثیں سفینے میں تھی، یعنی کاپیوں میں لکھی ہوئی، اوراق میں لکھی ہوئی تھی. ان 600,000 حدیثوں میں سے میں نے منتخب کر کے اپنی کتاب صحیح البخاری میں 9,082 حدیثیں درج کی ہیں، 600,000 حدیثوں میں سے چھانٹ کر منتخب کر کے 9,082 حدیثیں لکھی ہیں، اور ان حدیثوں کے لکھنے میں ان کو 16 سال لگے ہیں، اور خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، پھر میں نے اس حدیث کو پر غور کیا، اس کی سندوں پر، کہ اس میں سب سے صحیح ترین سند کون سی ہے، استخارہ کیا ہے، اور پوری طرح جب مطمئن ہو گیا تو اس کو میں نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے. اس طرح 600,000 حدیثوں میں سے 9,082 حدیثوں کو منتخب کرنے میں امام بخاری کو 16 سال لگے ہیں. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 16 سال کے عرصے میں امام بخاری نے روزہ بھی رکھا ہے، اور اپنے روزے پر کسی کو مطلع بھی ہونے نہیں دیا کہ میرا روزہ ہے، خادم افطار کھانا لا کے رکھتا تھا، حضرت افطار کے وقت میں کھا لیتے تھے، دیگر اوقات میں کسی اور کو دے دیا کرتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ امام کا روزہ ہے. تو یہ 600,000 حدیثیں کیسے ہو گئیں، ایک بات سمجھنے کی ہے علمی اعتبار سے. ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں آنے والے لوگ پڑھے لکھے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا، اس لیے اس طرح کی بات کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حدیثوں کی جو کثرت ہے باعتبار متن کے نہیں ہے، سند کے ہے. متن وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول یا فعل یا تقریر ہے، آپ نے کوئی بات فرمائی یا قولی حدیث ہے، یا کوئی کام آپ نے کیا وہ یہ فعلی حدیث ہے، یا آپ نے صحابہ میں سے کسی کو کوئی بات کہتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، نکیر نہیں فرمائی، منع نہیں فرمایا، وہ بھی حدیث ہے. اس لیے کہ نبی کسی منکر کو دیکھے اور خاموش رہ جائے یہ نبی سے بعید ہے، نبی یہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے کوئی کام ہو جو ناجائز ہو اور صحیح نہ ہو، خیر نہ ہو شر ہو، تو اب نبی خاموش رہے اس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، نبی اس پر نکیر کریں گے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر کے ساتھ چلے، اور اگرچہ کہ یہ آپس میں معاہدہ ہوا تھا، حضرت خضر نے کہا تھا کہ میں جو کچھ کروں آپ اس کو دیکھیں، اس پر کچھ بولے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاں بھر لی، کہا ٹھیک ہے، اللہ نے جو علوم آپ کو عطا فرمایا آپ مجھے سکھائیے، اور آپ کی کسی بات پر میں زبان نہیں کھولوں گا، میں نکیر نہیں کروں گا. لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے جو خلاف عقل تھے. پہلا کام تو یہ کیا کہ بچوں میں ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کی گردن لے کر موڑ کے اسے مار دیا. موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایک معصوم بے گناہ بچے کو مار دیا. تو خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ کچھ نہیں بولیں گے. حضرت نے کہا آئندہ نہیں بولوں گا. پھر آئندہ چلے تو کشتی پہ سوار ہوئے، پہلا کام تھا کشتی کا، نئی کشتی پر لوگوں نے بغیر کسی اجرت کے سوال کر لیا، وہ خضر کو جانتے تھے، دونوں کو بغیر کسی کرائے کے، بغیر کسی پیسے کے سوار کر لیا. لیکن جب کشتی چلی تو حضرت خضر نے اس نئی کشتی کے کچھ تختے توڑ دیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا کہ بغیر پیسوں کے اپنی کشتی میں سوار کروا لیا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا. جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ جس برتن میں کھاؤ اسی برتن میں چھیٹ ڈالو, جس کا کھاؤ جو اسی کا نقصان کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض کیا تو حضرت خضر نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کچھ نہیں بولیں گے, کہا میرے سے بھول گئی. پھر دوسرا لڑکے کا واقعہ پیش آیا, پھر آگے چلے تو ایک بستی میں داخل ہوئے, بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں, ہم کو کھانے کا نظام کرو. شریعت میں یہ حکم ہے کہ کوئی مسافر اگر کسی بستی میں چلا جائے تو اس بستی والوں پر یہ حق بنتا ہے ان مسافر اس مسافر کا کہ اس کو 3 دن اس کی ضیافت کریں. رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے, تعلقات ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی انسان مسافر ہے, وہ ہماری بستی میں آیا ہے, اسے کھلانا پلانا ٹھہرانا اس بستی والوں کی ذمہ داری ہے. ایک دن اچھا کھلانا ہے, باقی 2 دن آپ جو کھاتے وہ کھلائیں, یہ ذمہ داری ہے. پہلے زمانے میں ہوٹل سرائے مسافر خانے نہیں ہوتے تھے, ہر مسلمان کے گھر میں کوئی بھی مسافر باہر کا تھا تو وہ ٹھہر سکتا تھا, ان پر حق بنتا تھا. ان بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں, ہم کو ٹھہراؤ کھلاؤ, انہوں نے انکار کر دیا, نہ کھلائیں گے نہ ٹھہرائیں گے. چنانچہ جب نکل رہے تھے تو وہاں ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی, حضرت خضر نے اسے ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا کہ ایسے بخیل انسان ہیں اور بے مروت لوگ ہیں کہ مسافروں کا خیال کر کے وقت کا کھانا نہیں کھلایا, آپ ایسے لوگوں پر احسان کرتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب بس ہو گیا, اب ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. لمبا قصہ ہے جو بہت سے لوگوں کو پتا ہے, سورہ کہف میں تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ خاموش کیوں نہیں رہے, اگرچہ کہ کہا تھا کہ خاموش رہوں گا, کوئی نکیر نہیں کروں گا, کوئی اعتراض نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی و کلیم اللہ ہیں, عظیم اولو العزم پیغمبروں میں شمار ہے. کہ حضرت موسیٰ کے سامنے کوئی منکر کیا جائے اور حضرت موسیٰ خاموش رہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے تینوں جگہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکیر کی, اعتراض کیا. تو میں یہ وقت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی خاموش نہیں رہ سکتا کسی منکر کو دیکھ کر. اگر وہ نبی خاموش ہیں تو وہ چیز منکر نہیں ہے, نہ قولی منکر نہ فعلی منکر ہے. وہ قول بھی صحیح ہے, وہ فعل بھی صحیح ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ میں سے کسی کے عمل کو جو قولی ہو یا فعلی ہو دیکھ کر خاموش ہو جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام صحیح ہے. تو وہ بھی حدیث ہے, اس کو محدثین کی اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں. قولی فعلی اور تقریری, یہ تینوں حدیثیں یہ اصل متن کہلاتا ہے. یہ تھوڑے ہیں, یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. جیسے قرآن کریم کی آیتیں 6666 آیتیں ہیں, اس طرح حدیثیں بھی متن کے اعتبار سے بہت تھوڑی ہیں, زیادہ نہیں ہیں. لیکن جو سند ہوتی ہے محدثین سے لے کر اللہ کے نبی تک جو واسطے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی, امام بخاری اور اللہ کے نبی کے درمیان 6 واسطے ہیں. امام بخاری حضرت حمیدی سے روایت کرتے ہیں, حمیدی سفیان سے روایت کرتے ہیں, سفیان جو ہے وہ محمد ابراہیم تیمی سے روایت کرتے ہیں, اور وہ سعید یحییٰ ابن سعید انصاری سے روایت کرتے ہیں, اور وہ علقمہ ابن وقاص لیسی سے روایت کرتے ہیں, اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں. ایک حدیث, یہ پیورا سلسلہ یہ سند حدیث کہلاتا ہے. اس میں راوی کبھی 3 بھی ہوتے ہیں, کبھی 5-10 تک بھی راوی ہوتے ہیں. اور بخاری شریف میں ثلاثیات کے نام سے 22 حدیثیں ہیں. اس میں امام بخاری اور اللہ کے نبی کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں, اور یہ اعلیٰ حدیث کہلاتی ہے. محدث سے لے کر اللہ کے نبی تک واسطے جتنے کم ہوں گے اتنی حدیث وہ اعلیٰ کہلاتی ہے، اونچی حدیث کہلاتی ہے. چنانچہ یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حدیثوں کی جو کثرت، تعداد جو بہت زیادہ نظر آتی ہے، وہ سندوں کے اعتبار سے ہے، وہ متن کے اعتبار سے نہیں ہے. یہی حدیث انما الاعمال بالنیات متن کے اعتبار سے صرف ایک حدیث ہے، لیکن سند کے اعتبار سے 500 حدیثیں بن جاتی ہیں. 500 حدیثیں سند کے اعتبار سے بنتی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں 7 سندوں سے ذکر کیا ہے، 7 جگہ ذکر کیا ہے، اور اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے. تو یہ تمہید میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات مجھے عرض کرنی ہے. حضرت امام ابو داؤد سجستانی جو سیاہ ستہ کے 6 محدثین ہیں، ان میں سے یہ 4th نمبر پر ہیں. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں جس کو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اور پڑھنے کے بعد ہی کوئی عالم فاضل بنتا ہے. ابھی آپ میں سے بہت سے لوگ، کل جو ہے دارالعلوم شاہ ولی اللہ کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں 5000 یعنی 5490 فضلاء علماء قراء حفاظ کی دستار بندی کی گئی، ان کو سندیں دی گئی. چنانچہ جتنے وہاں علماء فضلاء تھے، ان سب نے یہ 6 حدیث کی 6 کتابیں پڑھی ہیں، اور کوئی بھی عالم عالم نہیں بنتا جب تک کہ یہ 6 کتابیں آخری سال میں، جس کو فضیلت کا سال کہتے ہیں، دورے کا سال کہتے ہیں، پڑھ نہ لے جب تک وہ عالم اور فاضل نہیں بنتا ہے. ہر بڑے ادارے میں جہاں پوری مکمل تعلیم ہوتی ہے، وہاں دورے کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں یہ ساری حدیثیں پڑھائی، یہ ساری حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اس میں ابو داؤد شریف، امام ابو داؤد اپنے کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ مجھے 500,000 حدیثیں یاد ہیں، میں نے 500,000 حدیثیں میں نے یاد کی ہیں، سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے. مختصر جسے بتایا تو 500,000 حدیثوں میں میں نے چھانٹ کر 4,800 حدیثیں اپنی کتاب میں لی ہیں. ابو داؤد شریف میں 4,800 حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں. ان 5,00,000 حدیثوں میں سے میں نے 4,800 حدیثیں لی ہیں، اور پھر ان 5,00,000 حدیثوں میں سے میں نے 4 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. اگر کوئی آدمی ان 4 حدیثوں کے تقاضوں پر عمل کر لے، 4 حدیثیں صرف نہیں، 4 حدیثوں کے تقاضوں پر عمل کر لے، تو وہ کھویا کے پورے دین پر عمل کرنے والا شمار ہوگا. یہ مجھے اصل سنانا ہے. 4 حدیثیں میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اگر یہ 4 حدیثیں ہماری زندگی میں آ گئیں، اور 4 حدیثوں کے تقاضوں پر ہم نے عمل کر لیا، تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے پوری شریعت کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، اور پوری شریعت پر ہم چلنے والوں میں شمار ہمارا ہو جاتا ہے. اس میں سے پہلے وہی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیف کان بدء الوحی کے شروع میں، بالکل ابتدا میں ذکر کی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عام آدمی انما لکل امرئ ما نوا، کہ آدمی کو عمل کے نتیجے میں وہی چیز ملے گی جس کی وہ نیت کرے گا. تو معلوم یہ کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور اعمال کی قبولیت نیت پر ہے، اور اعمال کا جو حسن ہے وہ نیتوں پر ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے اعمال میں جو حسن آتا ہے وہ 4 طرح سے آتا ہے. جو بھی آدمی عمل کر رہا ہے اس میں حسن جو آتا ہے وہ 4 وجہ سے آتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آدمی جو عمل کرے وہ ایمان کے ساتھ کرے. ایمان کے بغیر عمل کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے. عمل کرو چھوٹا ہو یا بڑا، اگر ایمان کے ساتھ وہ عمل ہے تو انشاءاللہ وہ عمل جاندار بنے گا، وہ اعمال میں قبولیت آئے گی، اور وہ عمل آدمی کو اللہ کے ہاں نجات کے دلانے کا، جہنم سے بچانے کا، اور جنت میں داخلے کا بڑا سبب بنے گا. پہلے ایمان ہے. اب اس پر میں نے شاید گفتگو کی ہے، اس وقت اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. دوسری چیز ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو. بڑے سے بڑا عمل آدمی عمل کرتا ہے
لیکن خلاف سنت عمل کرتا ہے تو پھر وہ عمل کی اللہ کیا کوئی قیمت نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ بہت سی بدعات و خرافات کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, وہ خلاف سنت ہوتی ہیں, لیکن اللہ کے اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. آدمی دیکھیے کہ یہ عمل اللہ کے نبی نے کس طرح کیا ہے اور کس طرح کرنے کو فرمایا ہے, اس طرح وہ آدمی عمل کرے گا تو وہ عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے, وہ عمل میں قبولیت پیدا ہوتی ہے, اور وہ عمل عند اللہ جو ہے مقبول ہوتا ہے اور جاندار و شاندار ہوتا ہے اور آدمی کے نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور دخول جنت کا بڑا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عمل استقامت کے ساتھ کرے, یعنی آدمی کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اچھا عمل آدمی شروع کر رہا ہے کرنا کرنے لگا ہے وہ عمل آدمی ہمیشہ کے لیے کرے, اس میں ناغا نہ کرے, اس کی بھی ایک تفصیل ہے. اور جو اصل بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو عمل کرے آدمی سنت نیت صحیح کرے, چھوٹا عمل بھی کر رہا ہے تو عمل نیت صحیح کرے. مثال کے طور پر عبادات کا تعلق ہے, نماز پڑھ رہا ہے تو صرف یہ نیت کرے کہ اللہ کا جو فریضہ مجھ پر عائد ہے اس کو پورا کرنا اور اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ نہیں کہ صاحب لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا نمازی ہے, بڑا لمبا قیام کرتا ہے, بڑی اچھی قرت کرتا ہے, بڑا اچھا رکوع سجدہ کرتا ہے, بڑا ماشاءاللہ راتوں کا قیام کرتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور خاص طور سے عبادتیں تو بغیر نیت کے صحیح ہوتی نہیں ہیں. قیام جو نماز ہے جس میں قیام بھی ہوتا ہے, قرت بھی ہوتی ہے, رکوع اور قومہ بھی ہوتا ہے, سجدے جلسے بھی ہوتے ہیں, قاعدہ اور سلام بھی ہوتا ہے, یہ نماز جو ہے بغیر نیت کی ہوتی نہیں ہے. آدمی کھڑا ہوا ہے کوئی نیت نماز کی نہیں ہے, لمبا قیام بھی قرت بھی کر رہا, رکوع سجدے بھی کر رہا, لیکن نماز کی نیت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. عبادات کے لیے نیت انتہائی ضروری ہے. اس طرح روزہ ہے, ایک آدمی صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک بھوکا رہتا ہے لیکن نیت روزی کے نہیں کرتا ہے تو روزہ نہیں ہوگا, ثواب کچھ نہیں ملے گا. اس طرح ایک آدمی سارا مال کسی کو دے دیتا ہے لیکن زکات کی نیت نہیں کرتا ہے تو زکات ادا نہیں ہوتی ہے. لہذا نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, یہ اصل عبادتیں جو ارکان اسلام کہلاتی ہیں, اس میں نیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تو پہلی جو چیز ہے انما الاعمال بالنیات, اس حدیث کا تعلق عبادات سے خاص طور سے, ہر عمل سے ہے عامتاً لیکن خاص طور سے عبادتوں سے اس حدیث کا تعلق ہے. لہذا اگر آدمی اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو انما الاعمال بالنیات والی حدیث پر عمل کرے. دوسری جو بات ہے جو میں نے حدیث پڑھی, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لا یعنی باتیں نہ کرے. اس کا تعلق علماء لکھا کہ اخلاقیات سے ہے, کہ آدمی کے اخلاق میں جو حسن آتا ہے, خوبی آتی ہے اور جمال و کمال و زینت پیدا ہوتی ہے, وہ اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے, یعنی بیکار بکواس نہ کرے. لا یعنی باتوں میں بکواس بھی آتی ہے, غیبت بھی آتی ہے, جھوٹ بھی آتی ہے, ہوٹل بازی بھی آتی ہے, پارکوں میں جا کر لا یعنی بیٹھ کر گفتگو کرنا بھی آتا ہے, ہنسی مذاق بھی آتا ہے, یہ ساری باتوں سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو آدمی لا یعنی ترک نہیں کرتا ہے اس کے اخلاق سنور نہیں سکتے ہیں, اور جس کے اخلاق نہیں سنور سکتے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے عمدہ انسان اور سب سے اعلیٰ انسان اور جس کے نام اعمال میں سب سے وزنی جو عمل ہوگا اس کے اخلاق ہوں گے. اور اچھے اخلاق والا کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان پر کنٹرول اور قابو ہو. زبان بول رہا ہے تو سوچ کر بولے, بول رہا ہے بولتے بولتے سوچے, بولنے کے بعد بھی سوچے کہ میں نے کیا بولا, مجھے کیا بولنا ہے, میں کیا بول رہا ہوں اور میں نے کیا بولا ہے اور کیا کہا ہے, اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے. اس لیے کہ عام طور سے آدمی زیادہ بولنے کو کمال سمجھتا ہے, زیادہ بولنے کو یہ ہنر سمجھتا ہے, بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ بولنے کے مقابلے میں خاموش رہنا کمال ہے, خاموش رہنا ہنر ہے. آدمی بولے تو اس خیر کی بات بولے جس میں فائدہ ہو, کوئی نقصان نہ ہو, دنیا کا فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو, کوئی دنیا دین کا نقصان نہ ہو یا کوئی فائدہ بھی نہ ہو, تو وہ بھی لا یعنی میں آتا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اس پر بھی مجھے لمبا کلام نہیں کرنا ہے. تیسری جو بات ہے وہ فرمائے, عجیب بات ہے, حضرت نعمان ابن بشیر کی روایت ہے, فرمائے الحلال بین والحرام بین وبینهما مشبہات یا مشتبہات، فرمائے کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے. حلال کھانے کی چیزیں کیا کیا ہیں ایک مسلمان کو پتا ہے، پینے کی چیزیں کیا حلال ہے مسلمان کو پتا ہے، پہننے کی کیا چیزیں حلال ہے ایک مسلمان کو پتا ہے، کیا بولنا حلال ایک مسلمان کو پتا ہے کہ صاحب یہ مشروبات یہ ہیں حلال ہیں، معقولات یہ ہیں یہ حلال ہیں، ملبوسات پہننے کی چیزیں یہ حلال ہیں، مسکونات رہنے کے مکانات ہیں یہ حلال ہیں، یہ مسلمان کو پتا ہے. اس طرح حرام کیا ہے یہ بھی پتا ہے، خنزیر کا کھانا حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، سود کا کھانا حرام ہے، میتا حرام ہے، دم مصفو حرام ہے. تو حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے، لیکن فرمایا ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، یعنی ان کی حلت و حرمت واضح نہیں ہے. لا یعلمها کثیر من الناس، قرآن اللہ کے لیے فرماتے بہت سے لوگ اس کی حلت و حرمت کو نہیں جانتے، یعنی عام نہیں جانتے. تو لا یعلم کثیر من الناس کی طرف اشارہ کر دیا، بہت سے نہیں جانتے تو تھوڑے لوگ جانتے ہیں. لا یعلم تعویل الا اللہ والراسخون فی العلم، مشتبہ چیزوں کو اللہ جانتے ہیں اس کی حیثیت حلت و حرمت کے اعتبار سے کیا ہے، اور جو راسخین فی العلم ہیں جن کو گہرا علم ہے حدیث کا، قرآن کا، شریعت کا، سنت کا علم گہرائی سے رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. لہذا ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو چیز مشتبہ ہیں اپنے قیاس سے اور اپنے اندازے سے اپنی عقل سے کسی کو حلال سمجھ لے یا کسی کو حرام سمجھ کے چھوڑ دے، اس کی اجازت عامۃ الناس کو نہیں ہے. لہذا کوئی چیز ایسی مشتبہ چیز سامنے آ جائے کہ حلال و حرام کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو فرمایا علماء راسخین سے رجوع کرو. قرآن ایک جگہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو معلوم ہوا کہ آدمی جو ہے بہت سی چیزیں نہیں جانتا ہے، بہت سی چیزوں کی حلت کا پتہ نہیں، حرمت کا پتہ نہیں ہے، اسے واضح نہیں ہو رہا ہے. تو فرمایا جاننے والوں سے پوچھو، ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہیں گے، وہ بتائیں گے کہ صاحب یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے. اگرچہ کہ تم کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ حلت و حرمت کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں اور کیوں یہ چیز حرام ہے کیوں چیز حلال ہے، تم کو اس کا پتہ نہیں ہے. جیسے ایک ڈاکٹر بتاتا ہے یہ چیز تمہارے لیے مفید ہے، یہ چیز تمہارے لیے مضر ہے. لہذا ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے اس کا ریسرچ کیا ہے، اس کا علم حاصل کیا ہے، اس کی تحقیق کی ہے. لہذا آپ کو تو صرف اتنا ہے کہ جو جاننے والا بتا رہا ہے اس پر عمل کر لیں، کہ وہ کہہ رہا کہ حلال ہے تو استعمال کرو، اگر وہ کہہ رہا کہ حرام ہے تو چھوڑ دو. آدمی ڈاکٹر سے نہیں پوچھ بیٹھتا کہ صاحب یہ کیوں مفید ہے، یہ کیوں جو مضر ہے، یہ کھانے کا فائدہ کیوں ہے، یہ کھانے کا نقصان کیوں ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب پر اعتماد ہے. وہ جانتا ہے کہ صاحب انہوں نے 25 سال پڑھنے کے بعد ڈاکٹری کا علم حاصل کیا ہے، میڈیکل انہوں نے پڑھا ہے، لہذا ان پر بھروسہ کر کے آدمی عمل کرتا ہے. اس طرح جو علماء راسخین فی العلم ہیں، انہوں نے 25-30 سال پڑھنے کے بعد قرآن حدیث کا علم حاصل کر کے اس میں رسوخ حاصل کرنے کے بعد اگر وہ بتا رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری سے بتا رہے ہیں، لہذا ہم کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب راسخین فی العلم کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ عالم راسخ فی العلم ہے، اس کی بات پر ہم اعتماد کر کے ایسی مشتبہ چیزوں میں ہم عمل کر سکتے ہیں. فرماتے وہ کیا 4 چیزیں ہیں؟ فرمایا التقوی فیما بینہ وبین اللہ، اس کا تعلق اللہ سے تقوی کا ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، خلوت میں جلوت میں، فی خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ آدمی مجمع کے سامنے ہو، تنہائی میں ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اس لیے کہ عالم ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو وہ معلومات کا عالم ہے، اللہ کا جو نور علم، جو اللہ کا نور ہے اس کا وہ عالم نہیں ہے. اس لیے پہلی بات یہ ہے خشیت فرمایا خشیت اللہ فیما بین و بین اللہ، الخشیت فیما بین و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان میں جو واسطہ اور تعلق ہے وہ خشیت الہی کا ہو، اس کا تعلق اللہ سے خشیت اور خوف کا ہو. دوسری بات فرمائی والتواضع فیما بینہ وبین الناس، اس کے لوگوں کے درمیان تواضع کا تعلق ہو، تعلی نہ ہو، تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، بلکہ لوگوں میں عام لوگوں کی طرح رہتا ہو، تواضع کے ساتھ رہتا ہو، عاجزی کے ساتھ رہتا ہو، یہ جو ہے بندوں سے اس کا ایسا تعلق ہو. اور فرمایا والزہد فیما بینہ وبین الناس، بین الدنیا، اس کے دنیا کے درمیان جو تعلق ہے وہ زہد کا ہونا چاہیے، وہ دنیا سے بے رغبتی والا ہو، دنیا کا چاہنے والا نہ ہو، دنیا کا حریش نہ ہو، دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا نہ کرنے والا ہو، بلکہ وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر رہا ہو، مالداروں سے اس کا ملنا جلنا کم ہو رہا ہو، ہاں دین کی خاطر ملے گا، دنیا کے خاطر مالداروں سے زیادہ ملنا اس کا نہیں ہوگا۔ وہ زہد فیما بینہ وبین الدنیا، کہ دنیا سے اس کا تعلق زہد کا ہو۔ اور آخری جو چیزیں فرمایا، والمجاہدت فیما بینہ وبین النفس، اس کا اپنے نفس سے مجاہدہ کا تعلق ہو، یعنی اپنے نفس کے خلاف چلتا ہو۔ نفس جن باتوں کو آمادہ کرتا ہے، نفس جن باتوں کو چاہتا ہے، اس پر عمل کرنے والا نہ ہو۔ یہ چار باتیں جس عالم دین میں ہوں گی، اللہ کا تقویٰ ہے، لوگ کے ساتھ اس کا تعلق توازو کا ہے، دنیا سے اس کا تعلق زہد کا ہے، اور جو ہے اپنے نفس سے مجاہدے کا ہے، یعنی خواہشات نفسانی کا پیروکار نہیں ہے۔ ایسے علماء جو ہے یہ راسقین فی العلم ہیں، وہ جو بتائیں اس پر عمل کرو۔ لہذا فرمایا فمن اتق الشبہات استبرا لدینہ وعرضہ، جو آدمی اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا لیتا ہے، ایک چیز مشتبہ ہے، حلت و حرمت واضح نہیں ہے، حلال و حرام کا ہونا واضح نہیں ہے، اس پر آدمی عمل نہیں کرتا ہے، ایسی چیز نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پہنتا ہے، نہ ایسی چیزوں کو بولتا ہے، لہذا اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی نے اپنی دین اور اپنی عزت کی آبرو کی حفاظت کر لی۔ ایسا آدمی کا دین محفوظ ہو جائے گا، اس کی عبرت، اس کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اور جو فرمایا ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، فرمایا جو مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے، بھائی مشتبہ ہی تو ہے، حرام تو نہیں ہے، اس کی حلت واضح، اس کی حرمت واضح تو نہیں ہے، استعمال کرنے میں کیا حرج ہے، تو آدمی اسے استعمال کرنے لگتا ہے، کھانے پینے پہننے لگ جاتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ وہ حرام میں جا کے گر جاتا ہے۔ لہذا حرام سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ آدمی مشتبہ چیزوں سے بچے، ہر مباح کو بھی استعمال نہ کرے، ہر چیز مباح ہے ٹھیک ہے، ہر مباح کو استعمال کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ علماء لکھا ہے کہ ہر مباح کو استعمال کرنا یہ جو ہے مکروہ کا زینا ہے، کہ مباح استعمال کرتے کرتے آدمی مکروہات میں جا کے پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح حرام کا جو زینا ہے وہ مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہ چیزوں میں کوئی آدمی گر جاتا پڑ جاتا ہے تو حرام کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، اللہ نے چاہا تو اگلی ایک اور حدیث ہے جو بڑی اہم حدیث ہے، اگر کسی اور موقع پر انشاءاللہ وہ حدیث تشریح طلب ہے، اللہ نے چاہا تو کسی اور جمعے میں اس موضوع پر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ بس مختصر یہ ہے کہ چار حدیثوں میں نے تین حدیثیں مختصر عرض کی ہیں، انما الاعمال بالنیات، اس کا تعلق عبادات سے ہے۔ اسی طرح من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اس حدیث کا تعلق آدمی کے اخلاقیات سے ہے۔ اور اسی طرح نعمان ابن بشیر کی جو روایت ہے جو میں نے پڑھی ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات مشبہات، اس کا تعلق معاملات اور حلت و حرمت سے ہے۔ اس لیے کہ دین کے چار اہم شعبے ہیں، عقائد کو چھوڑ کر دین کے اہم چار شعبے ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، اور معاشرت ہے۔ لہذا معاشرت والی حدیث میں نے چھوڑی ہے وقت کی قلت کی وجہ سے، اللہ نے چاہے تو آئندہ اس حدیث پر بھی کچھ عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائے ان ساری حدیثوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔